اس موضوع پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ ٹائم ہے کیا، وقت کیا ہے، لیکن اگر اب بھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ وقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو شاید میں پوری طرح سے نہ بتلا پاؤں. وہ وقت کہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیے پڑھا لکھا آدمی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، برطانوی پروفیسر کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، بارہ ان کو فون آیا، انہوں نے پوچھا اگر آج ہے تو ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی. کہ یہاں تک کل ہماری بات پہنچی تھی کہ ما انزل، سنت کو دو حصوں میں نے تقسیم کیا. ایک وہ سنت جو منصہ ظہور اور شہود پر آ چکی ہے، جو سنت عیاں ہو چکی ہے، جو سنت ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور سنت کا وہ پہلو کہ رسول گرامی کے قلب مقدس میں ہے، قلب مطہر میں ہے، جو ما انزل ہے کہ جو نازل کیا گیا، جو چھپا ہوا ہے، وہ کیسے، وہ اس تک کیسے پہنچا جائے. آج اس پر گفتگو ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آج اسے ختم کر دوں. تقریباً آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے، آپ حضرت دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ بات آج ختم ہو جائے. دیکھیے کل میں نے اس پر بھی گفتگو کی کہ پروردگار کی ذات کا آئینہ اور مظہر انبیاء ہے. اگر پروردگار محیی ہے، حیات بانٹ رہا ہے، تو جناب عیسیٰ بھی حیات بانٹ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ حیات بانٹ رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، بلکہ عدم سے وجود میں لا رہے ہیں. پر مردہ پڑا ہوا یہاں پہ، اس کو ایک ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو کہا جا سکتا ہے کہ موجود تھا جسم اس کا، روح آ گئی. ٹھیک ہے، مشکل کام ہے، لیکن جسم تھا، جسم میں روح پھونک دی گئی. لیکن کبھی حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے میری اجازت سے مٹی کی ایک مورت بنائی، ایک مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد فَتَنْفُخْ، تم نے اس میں پھونکا، اور اس کے بعد جب تم نے مٹی کی پرندے کی مورت بنائی، اس میں پھونکا، تو اس میں جان پڑ گئی اور وہ پرندہ بن کر اڑ گیا. یہ کام مردے کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ شاید مشکل تھا کہ مٹی بے جان، مٹی میں جان پہلے مورت بنائی، مورتی کو مورتی بنانے کے بعد اس میں پھونکا. تو نہ صرف یہ کہ گوشت، پوست، پر، بازو، چونچ، پنجے سب بن گئے، اڑ نہ پاتا تو کیا ہوتا، وہ اڑنے بھی لگا. یعنی عدم سے عیسیٰ وجود میں بھی لے آئے. تو عیسیٰ حیات بانٹ رہے، موسیٰ پانی پلایا اپنی قوم کو، یہ سب معجزات آپ سن چکے ہیں. اور پھر میں نے کل یہ کہا کہ کوئی پروردگار عالم کا مخصوص بندہ ہوتا ہے، عبد القادر، عبد الحی، عبد المحجی، عبد الستار، عبد الغفور. پروردگار کی خاص صفت اسے خاص انداز سے عطا ہوتی ہے. اگر پروردگار ستار ہے تو یہ بھی ستار ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. اگر غفور ہے تو یہ بھی معاف کرتا ہے لوگوں کو. بہرحال اس میں کچھ خاص صفتیں آ جاتی ہیں. لیکن پروردگار کے تمام اسماء کا آئینہ، اور حتیٰ ان اسماء کا آئینہ، ان ناموں کا آئینہ کہ جو مخصوص ہے پروردگار سے، وہ کس کی ذات ہے؟ پروردگار کے مختلف نام ہیں، لیکن پروردگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ دیکھو پروردگار کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. پروردگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، پروردگار کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جہاں ختمی مرتبہ تمام اسماء کے تمام ناموں کا آئینہ ہے، جس طرح سے پروردگار عالم لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، جس طرح سے پروردگار ایسی ذات ہے کہ اس کی طرح کی کوئی ذات ہے ہی نہیں، ختمی مرتبہ بھی ایسی ذات ہے انسانوں میں کہ ان جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں. یعنی وہ جملہ قرآن کی، وہ آیت کے جو بڑی عجیب آیت، بڑا تہلکہ مچانے والی آیت، کہ لیسا کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، رسول کا بھی کوئی ہم پلہ نہیں. ارے رسول دور کی بات ہے، پر فرمایا پروردگار نے سورہ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم شک میں ہو اس چیز پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ قرآن، تو دیکھو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، اور دیکھو تم اپنے مددگاروں کو بلا لو خدا کے علاوہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر پاؤ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم یہ کام کبھی نہ کر پاؤ گے، تو دیکھو یاد رکھنا اس جہنم سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. جو کتاب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس کا ہم پلہ نہیں لا سکتے. یعنی جس طرح سے وہ خدا لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی کتاب کتابوں میں لیس کمثلہ شیء ہے، جب اس کی کتاب جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہے لیس کمثلہ شیء ہے، تو سوچئے کہ قلب مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا. اور اسی کو قرآن نے اس انداز سے بتایا, دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, دیکھنا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, یعنی انسانوں میں. اب دیکھیے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, وجود کا سب سے پست مرتبہ پتھر, پتھر سے بڑھ کر نباتات, نباتات پتھر کے بعد نباتات, نباتات کے بعد انسان, حیوانات, حیوانات کے بعد انسان, اور انسانوں میں اولیاء الہی, متقی, پارسا, پرہیزگار انسان, اور اس کے بعد نبی, نبی صاحب شریعت نبی یا پچھلی شریعت کو چلانے والا نبی. ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ پچھلی شریعت کو چلانے والا نبی ہے تو اس کا درجہ نیچے ہے, اس کا درجہ بلند ہے کہ جو اپنی شریعت لے کر آیا, اور شریعت لانے والوں میں اولو العزم نبی, اس کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے. اولو العزم نبی کون؟ اس میں ہمارے پیغمبر شامل, جناب موسیٰ شامل, جناب ابراہیم شامل. تو دیکھیے ہمارے پیغمبر اولو العزم نبی, صاحب شریعت نبی, اور اس انداز کے صاحب شریعت نہیں کہ جس کے بعد اب کوئی شریعت آئے گی, یعنی اس کی شریعت بھی لیس کمثلہ شیء, یہ خود بھی لیس کمثلہ شیء, اس کی کتاب بھی لیس کمثلہ شیء, یعنی جس طرح سے وہ پروردگار لیس کمثلہ شیء, جس طرح سے وہ پروردگار سورہ توحید میں یہ کہے قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, دیکھو اس پروردگار کا کوئی ہم پلہ نہیں, اسی طرح سے اس قرآن کا کوئی ہم پلہ نہیں, محمد کے دل کا کوئی ہم پلہ نہیں, اس کتاب کا کوئی ہم پلہ نہیں. یعنی جتنے انبیاء تھے ان کی عبودیت محدود تھی, لیکن ہمارا یہ عبد ایسا ہے کہ تمام کے تمام انسان تو چھوڑ دو, اگر پیغمبر بھی مل کر جمع ہو جائیں تو اس محمد مصطفیٰ کی مانند نہیں ہو سکتے. اچھا بڑی توجہ کیجیے گا, گفتگو بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے, آپ حضرات مجھے بہت شکریہ بھی ادا کروں گا اور خوشی بھی ہے کہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں تک جب بات آ گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے نام جتنے بھی ہیں سارے نیک ہیں, اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے بلاؤ. آج کی گفتگو دعا کیجیے کہ ختم ہو جائے اور کوئی تشنگی نہ رہے, میں پھر دعا کی درخواست کروں گفتگو ختم ہو جائے, کوئی تشنگی نہ رہے. اور بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے, کہ سمجھ میں آ جائے ہمارے کہ جناب ختم مرتبہ کی سنت اور اس کی تجلیات آخر ہیں کیا, تاکہ کل سے گفتگو پھر اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھے آہستہ آہستہ, اور چار پانچ دنوں میں نتیجہ میں آپ کو دے دوں. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی عبودیت ایک خاص جہت سے پروردگار سے تعلق ہے, ایک خاص جہت سے پروردگار سے تعلق ہے. خدا نے کہا اللہ کے نام جتنے ہیں سارے اچھے ہیں, وللہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ کے نام جتنے بھی ہیں اچھے ہیں, اللہ کو ان کے اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. اب اللہ کے نام کیا ہے؟ اللہ کے نام سورہ حشر کی آخری چھ آیتیں اور سورہ حدید کی شروع کی چھ یا سات آیتیں. فرماتے ہیں علماء بزرگان, اب یہ آیتیں بھی بڑی عجیب ہیں صاحب, واقعی انسان جتنا روئے اپنی قسمت پر کہ ہم متصل نہیں ہیں, کاش خدا ہمارے امام کا ظہور جلد کرے کہ قرآن کے اسرار اور رازوں پر سے پردہ اٹھ سکے. ایک صحابی آیا, اب یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میں سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن آ گئی ہے, مجھے بتانے دیجئے. ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا علی خصنی بما خصک بہ رسول اللہ, علی مجھے وہ چیز بتائیے جو خدا رسول خدا نے مخصوصا آپ کو بتلائی. بڑا عقل مند صحابی تھا, کتنا چالاک, کتنا ذہین, کتنی معرفت والا, دیکھیے مجھے وہ چیز بتائیے جو رسول خدا نے جس سے آپ کو مخصوص کیا. امیر المومنین نے عجیب جواب دیا, اور یہ امیر المومنین کے مصائب نہیں, سر پہ تلوار پڑی, وہ ایک الگ مصائب ہے, لیکن مصائب یہ بڑے عجیب ہیں. کہا کہ اے شخص اگر تم مجھ سے نہ یہ پوچھتا تو میں اس چیز کو اپنے ساتھ قلب میں, دل میں لے کر اپنی قبر میں چلا جاتا, لیکن تم نے مجھ سے پوچھا تو بتا دوں تجھے کہ دیکھ سورہ حدید کی شروع کی آیتیں اور سورہ حشر کی آخری چھ آیتیں. اب کیا ہے اس میں میں کیا جانوں, جب روایت خود کہہ رہی ہے کہ جو رسول اللہ نے مخصوص کیا جس سے مولائے کائنات کو, بھائی مخصوص کیا مولائے کائنات کو, اس چار کوڑی کے مولوی کی کیا اوقات کے وہاں تک پہنچ سکے. تو دیکھیں میں بس یہ حدیث آپ تک بتا دی میں نے, ہماری اوقات کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اگر نہ ہو ولایت کا اشارہ, ابھی ایک بلڈ کلاٹنگ ہو, مولانا نیچے گرے تھے, اراکین بزم حسین پریشان کہ باقی چھ مجلسیں کون پڑے گا. تو دیکھیے یہ ہماری اوقات ہے, اور اس پر کتنا غرور, کتنا تکبر کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ صاحب دیکھیے علم کے چشمے تو میں ہی صرف پھوڑ سکتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. عجیب نام گنوائے پروردگار نے, یہ سب نام ہیں. اچھا اب یہ جو میں نے بات کری کہ مظہر اسماء اللہ کے ناموں کو ظاہر کرنے والی ہستی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو ختمی مرتبہ ظاہر کرتے ہیں. تو ظاہر تو میں نے بھی کر دیا, میں نے کہا اللہ کا ایک نام ہے الملک القدوس السلام المومن المہیمن, یہ ظاہر تو میں نے بھی کیا بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کرنا کچھ کوئی آگے کی بات ہے, اس سے کوئی الگ عجیب بات ہے. تبھی تو پروردگار فرما رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے جتنے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں ان کے ذریعے پکارو. تو دیکھیے اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارنے کا حکم دیا, قرآن میں اللہ کے نام موجود ہیں. اب یہ مسئلہ کہ پروردگار کے نام کو ظاہر کرو, یہ ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں دو طرح کی مثالیں ملتی ہیں, ایک وہ کہ جو برے لوگ تھے, ایک وہ جو اچھے لوگ تھے. سیدھی سی بات ہے. اچھا یہاں رکیے تھوڑی دیر کے لیے, اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیے گا اور میں مثال کے ذریعے واضح کروں. فرض کیجئے خدا کسی کو اتنی مضبوط یادداشت اور حافظہ دے دے, میموری دے دے, کہ وہ فزکس کی دنیا میں جتنی کتابیں ہیں پڑھ کر رٹ لے, یاد ہو جائے اسے, یاد ہو جائے جتنی بھی کتابیں. اب یہ ایک مفروضہ ہے. یا مثلا میتھمیٹکس کی جتنی کتابیں, کیمسٹری کی جتنی کتابیں, یا مثلا فرض کیجیے پاکستان میں فزکس کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پی ایچ ڈی لیول تک پہ, جو جو ریفرنس بکس ہیں وہ میرا اتنا حافظہ ہو جائے کہ میں انہیں یاد کر لوں, رٹ لوں. کوئی بھی فزکس کا پروفیسر آئے گا, مولانا فلانی فزکس کی کتاب فلانے صفحے پہ کیا لکھا ہے, میں فر فر بولنے لگوں, تو کیا میں فزکس کا پروفیسر بن جاؤں گا؟ نہیں, میں کمپیوٹر کی سی ڈی کی طرح سافٹ ویئر کی طرح بٹن دبایا کھٹ 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 اور وہاں سے میں بولنے لگا. میں فزکس کا پروفیسر نہیں بن سکتا. فزکس کی کتابیں میرے ذہن میں موجود ہیں. پروفیسر کون ہے؟ کہ جس کی سمجھ میں آئے کہ کون سا قانون کہاں پر کس انداز سے لاگو ہوگا, کس چیز کو کہاں پر اجرا کیا جائے, کس چیز کو کہاں پر عملی کیا جائے. اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ صاحب ہمارے بچپنے میں ہوتا تھا, مجھے اب نہیں پتا یا ہوتا یا نہیں ہوتا, کہ ایک ایسڈ اور بیس کو ملایا جاتا تھا. اگر پانچ سال کے بچے سے کہا جائے کہ دیکھو یہ یاد کر لو کہ جب ایسڈ اور بیس ملتا ہے تو اس کے بعد فلاں چیز بنتی ہے, ٹائٹریشن ہوتا ہے, وہ رٹ لے گا, تو کیا اسے ٹائٹریشن کے تمام قوانین اور اس کی گہرائیاں پتہ لگ گئیں؟ نہیں, وہ رٹو طوطے کی مانند سمجھ گیا ہے. اور بہت اچھی مثال آپ کے سامنے آ گئی, طوطے کو اگر آپ تمام چیزیں رٹا دیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ طوطے کو اگر فزکس کی کتابیں رٹا دیں تو کیا وہ فزکس کا عالم بن جائے گا؟ نہیں. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, بڑی توجہ کیجیے گا کہ دیکھیے فزکس کے قوانین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں فزکس کا پروفیسر. اگر میں تمام کتابیں رٹ لوں, مجھے کہا جائے گا بھائی مولانا بڑے فزکس کے عالم ہیں, طبیعیات کے عالم ہیں. آپ کہیں گے مولانا عالم نہیں ہے, یادداشت اچھی ہے, ان سے پوچھ لیجیے جا کر. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب دیکھیے کہ یہ علم الہی کرتا کیا ہے. قرآن میں دو طرح کے افراد کے بارے میں ملتا ہے, کہ کہا کہ دیکھو ان قارون, قارون کا ذکر قرآن میں آیا کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا, فبغا علیہ, موسیٰ کی قوم پر بغاوت کر دی, شیطنت کی, بغاوت کی, غداری کی, کھڑا ہو گیا سینہ تان. اور پروردگار فرماتا ہے وآتیناہ من المفاتح من الکنوز, ہم نے اسے ایسے خزانے دیے تھے, ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ جس کے صندوقچیوں کی کنجیاں, خزانوں کی کنجیاں, تجوریوں کی کنجیاں, اب جو کہیے قرآن نے کنجی کا لفظ استعمال کیا, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کی کنجیاں اٹھانا لوگوں کے لیے دوبھر ہو گیا تھا, یعنی خزانے کی کنجیاں اٹھانا دوبھر ہو گیا تھا, خزانے کو چھوڑ دیجئے. فخرج علی قومہ فی زینتہ, جب اتنا زیادہ پیسہ آ گیا اس کے پاس تو اپنی زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا. جب سامنے آیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ صاحب کیا مزے ہیں, کیا ٹھاٹ ہیں قارون کے. اور لوگوں نے کہا, قال الذین, ان لوگوں نے کہا کہ یریدون الحیات الدنیا, کہ جو صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے, انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش خدا ہمیں بھی وہ دے دے جو قارون کو ملا. قارون کو کتنے مزے آ رہے ہیں, قارون کی کتنی پرلطف زندگی ہے. جب قارون سے کہا گیا کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تم بھی لوگوں کو دیا کرو, تم بھی لوگوں کی مدد کیا کرو, کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, پروردگار نے مجھے کیا دیا ہے, یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. پروردگار نے جب قارون کا یہ جملہ نقل کیا تو ایک دفعتن پروردگار کے غضب کو جلال آیا اور پروردگار نے کہا افلا یعلم, کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوتا واکثر جمعا، یہ قارون کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ دولت میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے، کیا یہ قارون نہیں جانتا کہ خدا نے اس سے پہلے کتنوں کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، جو اس سے زیادہ دولت مند تھے، جن کے لشکر اس سے زیادہ تھے، جن کے پاس طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی، یہ قارون کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے علم کی اپنے علم کی بنیاد پر مجھے ملا، اور جب سلیمان اور داؤد کی بات کی، یہ خدا کا برا بندہ کہہ رہا ہے مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا، پروردگار نے کہا وہ علمناہ صنعۃ لبوسن، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم سکھایا، ہم نے دیا، ہم نے قارون کو تھا دیا، ہم نے بھی داؤد کو، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد نے مل کر کہا وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، حمد اس خدا کی کہ جس نے سلیمان اور داؤد کو کتنے زیادہ مومن بندوں پر فضیلت دی. طرز تفکر دیکھیے. اچھا اب یہاں پر آ جائیے، آپ ذرا دوبارہ دیکھیے کہ جب قرآن کی بات آئی اور اسماء الہی کی بات آئی، اب بات یہ ہو رہی کہ اسم الہی کا آئینہ کون کیسے بنے گا. اسم الہی کا مظہر وہ ہستی کے جو پروردگار عالم کے نام کو ظاہر کرے وہ بنے گی، تو کیسے بنے گی؟ بڑی توجہ کیجئے گا، بہت توجہ. ما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کل آیت پڑھ چکا جو حبیب تم پر نازل ہوئی. اچھا سورہ تکبیر کے اندر اذن نجوم انقدرت، بڑی عجیب سورہ ہے اور بڑی عجیب و غریب سورہ ہے. اذن نجوم انقدرت وَإِذَن سَمَاؤُن شَقَّتْ، یہ قرآن کی بڑی عجیب آیتیں ہیں اور اس پر کیا گفتگو کی جائے یہ ایک الگ باب ہے. گفتگو کا سلسلہ چلا اور آ کر پروردگار فرما رہا ہے مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون، دیکھو تم جو تمہارے ساتھ محمد رہتا ہے دیوانہ نہیں ہے. لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، محمد نے کچھ دیکھا ہے افق مبین پہ. اور دیکھو یاد رکھنا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِين، محمد غیب کے سلسلے میں کنجوس نہیں ہے. مفسرین نے کہا یہاں غیب سے مراد قرآن ہے، یعنی محمد کو جو قرآن دیا گیا محمد نے وہ تمہیں عطا کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن محمد کو ملا تھا اس کی لفظی صورت عطا ہوئی یا حقائق عطا ہوئے؟ اگر حقائق عطا ہوئے تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتا بل للہ الامر جمیع، اگر کوئی قرآن ہوتا کہ جس کو پڑھ کر پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا، جس کو پڑھ کر مردوں کو زندہ کر دیا جاتا، جس کو پڑھ کر بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ٹرانسپورٹیشن کے تم پوری دنیا کے راستے کو طے کر لیتے، تو دیکھو یاد رکھنا وہ یہی قرآن ہے. پروردگار یہاں تو ہر مومن کے گھر میں قرآن ہے. پروردگار تو نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دیکھو اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا خدا کی خشیت سے. بھائی کتنے لوگ ہیں، کچھ قرآن مجھے بھی حفظ ہے، کچھ آپ کو بھی حفظ ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پورے کا پورا قرآن حفظ ہے. ہم نے تو کسی حافظ کو دیکھا کبھی، نہ اپنے آپ کو دیکھا نہ آپ کو دیکھا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں. میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی لفظی صورت آئی تھی محمد مصطفیٰ نے عطا کی، لفظ پورے دیے لیکن جملہ بتا رہا ہے ما ہوا علی الغیب بزنین. استاد جب کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ ہم نمبر دینے کے سلسلے میں کنجوس تھوڑی ہیں، یعنی کنایتن کہہ رہا ہوتا ہے تم محنت تو کرو، جو مانگو گے ہم دیں گے. بھائی جو تم مانگو ہم دیں گے. وما ہوا علی الغیب بزنین، مفسرین نے لکھا اصل میں قرآن کی آیت کے بارے میں کہ جو آیت اترتی تھی رسول کوتاہی نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے. بالکل مفسرین کا قول سرانگوں پر، لیکن مفسرین سے پوچھا جائے کہ اے جناب مفسرین، اجلہ مفسرین، آپ نے جو لکھا قرآن کی آیتوں کے بارے میں، تو قرآن کی آیتوں کے دو پہلو ہیں، جس طرح سے سنت کے دو پہلو ہیں، ایک غیبی پہلو ہے ایک ظاہری پہلو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو نبی کریم پر نازل ہو اس کا ایک ظاہری پہلو بھی ہو اور ایک باطنی پہلو نہ ہو؟ بھائی یہ قرآن اتنی بلند کتاب ہے کہ پروردگار نے جس رات کو یہ قرآن نازل کیا کہا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عزیزان گرامی لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم کو نہیں پتا، ارے اس نبی کریم پر قرآن نازل ہو گیا، لیلۃ القدر وہ زمانہ ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی جس رات کو قرآن نازل ہو اس کی عظمت اتنی بلند ہو جائے کہ اسے کوئی مسلمان نہ سمجھ سکے تو قرآن کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ اب میرا خطاب مجھ جیسے نابلد نادان اور لا علم مسلمان ہے کہ جو یہ کہنے لگے کہ نبی کریم سے خطاب ہو رہا ہے، کاش مسلمان ہم مسلمان قرآن کو ٹھیک سے پڑھ لیتے، قرآن کو نازل کر دیا ختمی مرتبت کے قلب پر، یعنی جو چیز اصل میں بنیادی چیز تھی، جو چیز کروشل چیز تھی، وائٹل چیز تھی، لفظ آپ جو بھی استعمال کیجئے، جو نبی کے کردار میں سیرت میں بنی نوع انسان کے لیے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کروشل پوائنٹ تھا، وائٹل پوائنٹ تھا، جو بھی کہیے آپ، وہ نازل کر دیا خدا نے نبی کریم کے قلب پر، جو اصلی چیز تھی وہ سمجھ لی نبی کریم نے، لیکن اس ٹائم پیریڈ کو نہ سمجھ پائے، تو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اہم ہوتا ہے کیا؟ جس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ کام انجام پا رہا ہو وہ اہم ہوتا ہے؟ بھائی 3 گھنٹے بچہ پرچہ کرنے جاتا ہے، وہ 3 گھنٹے کا ٹائم اہم ہے یا وہ 3 گھنٹے کا ٹائم اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ پرچہ کر رہا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں کیا پتا وہ 3 گھنٹے کیا تھے، بچہ کہے گا حضور میں پرچہ حل کر کے آ گیا، 3 گھنٹے اس لیے دیے گئے تھے کہ پرچہ حل کر لوں، جب پرچہ حل کر لیا تو 3 گھنٹے کی کیا حقیقت؟ جب نبی کریم کے دل پر قرآن اتر گیا، نبی کریم نے قرآن کو سمجھ لیا، تو اب مسلمان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ نبی کریم کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ابھی دیکھیے کہ 7-8 منٹ باقی ہیں اور مجھے جناب آدم پر گفتگو کرنی تھی، جناب موسیٰ پر اور جناب نوح پر، گفتگو دشنا چھوڑ دیا جائے، بہرحال کیا کروں، نہیں سمجھ میں خود نہیں آ رہا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لفظی اور ظاہری چیزیں دینے میں کبھی بھی رسول خدا نے کوتاہی نہیں کی۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، ہم غیب دینے میں تمہیں کوتاہی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کنجوس تھوڑی ہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے۔ بچہ باپ کے پاس آئے، پیسے مانگے، کہے ہم تمہیں دینے میں کنجوسی تھوڑی کر رہے ہیں، دیکھو تمہیں کل یہ چیز دی، تم نے یہ غلطی کی، پیسے دیے یہ غلطی کی، ہم کنجوسی تھوڑی، تم صحیح جگہ پہ استعمال کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم غیب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم دینا چاہتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی استعداد پر موقوف ہے۔ جب استعداد آئے گی تو وہ چیز دی جائے گی، ورنہ ہم غیب دینے میں کنجوس تھوڑی ہیں۔ جملہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی صلاحیت کو اوپر لاؤ، ہم کنجوس نہیں ہیں، نقص تم میں ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ غیب کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اچھا یہ عطا ہوا کس کو؟ قارون کو، کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ آدم کو پروردگار نے کہا وعلم آدم الاسماء کلھا، آیتیں آپ سب جانتے ہیں، ہم نے آدم کو تعلیم دی اسماء کی، لیکن ولم نجد لہ اسماء، لیکن آدم کا مرتبہ وہ نہ تھا کہ جو پورے کا پورا علم الہی کو لے پاتا، اس انداز سے لے پاتا، الم ان حکما تلکم الشجرہ، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا آدم و حوا کہ اس شجرے کے پاس نہ جانا؟ میں پچھلے برس یہ بات عرض کر چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم آدم کو دیا گیا تھا اس شجرے کی حقیقت اس علم سے کہیں آگے تھی، جبھی تو آدم نہ دیکھ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم مظہر اسماء الہی ہے لیکن ایک مقام تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو یہ بات اب قرآن سے نکل کے آ رہی ہے، سامنے آپ کے واضح ہو رہی ہے۔ اچھا اب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ مسئلہ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سنت کے وہ گوشے غیب کے کچھ گوشے ہماری نظروں سے چھپے رہ جاتے ہیں. اچھا اب آئیے جناب نوح کی طرف. مظہر اسماء پر بات ہو رہی ہے کہ کس انداز سے مظہر اسماء بنتا ہے. للہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے نام جتنے ہیں سارے نیک ہیں, اچھے ہیں, خوبصورت ہیں, ان کے ذریعے پکارو. تو میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے الرزاق القہار القادر, یہ اللہ کے نام ہے, ان کے ذریعے آپ پکاریے. لیکن مسئلہ یہ ہے, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, کہیں آپ گم نہ ہو جائیں گفتگو جو آگے بڑھ رہی ہے, کہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر, اللہ کے انبیاء, اللہ کے رسول, پروردگار کے اسماء اور اس کے ناموں کا مظہر بنتے ہیں. نام صرف الرزاق نہیں ہے خدا کا, القہار نہیں ہے, بلکہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذات اس بات کا باعث بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ وہاں علم الہی کو ظاہر کیا قارون نے, خدا نے دیا تھا علم, اس کے ذریعے اس نے دولت کمائی, کہا انما اتیتہ علی علم عندی. وہاں داؤد و سلیمان نے کہا کہ حمد خدا کی کہ جس نے ہمیں اتنا علم دیا اور ہمیں فضیلت دی اللہ کے بندوں پر, مومنین پر. یعنی اللہ علم دے رہا ہے, یہ ظاہر کر رہے ہیں. میرے پاس فزکس کی تمام کتابیں رکھ چکا ہوں لیکن مجھے فزکس کا پروفیسر نہیں کہا جائے گا. میں مظہر طبیعیات نہیں ہوں, میں مظہر کیمیا نہیں ہوں, میں مظہر کیمسٹری اور فزکس نہیں ہوں. فزکس کیمسٹری باٹنی زولوجی کا مظہر کون ہوگا؟ وہ پروفیسر کے جو رموز و اسرار کو جانتا ہے اور عمل کے مقام پر لا سکتا ہے, یعنی رازق کو کے مقام پر آ کر عمل کر سکتا ہے, محیی کے مقام پر آ کر عمل کر سکتا ہے, وہ بندہ بنے گا مظہر اسماء الہی. وہ بندہ بنے گا مظہر اسماء الہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوه بها. دیکھو یہ لفظ جو ہے, یہ نام جو ہے, الرزاق القہار القادر العفو الغفور, یہ لفظی نام ہے. جس طرح سے قرآن کی حقیقت کو تم تک تم نہ پہنچ سکے, بڑی توجہ کیجئے گا, جس طرح سے تم یہ کہہ بیٹھے کہ ما ہوا علی الغیب بزنین, نبی کریم غیب دینے کے سلسلے میں کنجوسی نہیں کرتا, اس نے تمہیں ساری آیتیں بتا دی, تم سمجھنے لگے کہ قرآن کی آیتیں, قرآن کی حقیقت یہی لفظی وجود ہے جو پیغمبر دے کر چلے گئے. اگر تمہیں قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو خود قرآن کو پڑھو. بھائی ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا ٹوٹ جاتے, اگر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہوتا اسی قرآن کے ذریعے ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے, اگر زمین میں بغیر ٹرانسپورٹیشن کے سفر کرنا ہو تو تم اسی قرآن کے ذریعے سفر کر سکتے ہو, اگر تمہیں مردے کو زندہ کرنا ہے اسی قرآن کے ذریعے سفر زندہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہری وجود ہے, ایک باطنی وجود ہے. کوئی ظاہری وجود کو اپنے پاس لے کر یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے باطنی وجود کا بھی مالک ہو گیا ہے. پس جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تمام نام اسے یاد ہو گئے, وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نام اس کے پاس آ گئے ہیں. یہ ناموں کا ظاہری وجود ہے, یہ باطنی وجود کہاں ہوگا؟ باطنی وجود اگر دیکھنا ہے تو خدا کے ان بندوں کو ڈھونڈو کہ جن کے ذریعے پروردگار کے نام جاری ہو رہے ہیں. وہ علم آدم الاسماء کلھا, تعلیم دیا ناموں کو آدم کو. تعلیم کا لفظ آیا آدم کے لیے, لیکن جب فرشتوں کو آدم نے اسماء کا علم بتلایا تو وہاں پروردگار نے تعلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ پروردگار نے یہ فرمایا امبے ہم بے اسماءہم, آدم انہیں ان ناموں کی خبر دو جو ہم نے تمہیں سکھائے. یعنی سکھائے تمہیں, خبر انہیں دو جس کو سکھایا. دیکھیے کسی کیمسٹری کے پروفیسر نے کوئی کمپاؤنڈ بنایا, ہم نے تمہیں سکھایا تھا وہ کمپاؤنڈ بنانا, اب ذرا یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ یہ جو تم نے محلول بنایا کیمیائی محلول. تو میں کیمسٹری کا بہت بڑا ماہر, میں نے وہ آپ کو کیمیائی محلول دکھا دیا. علم مجھے ہے اس کی حقیقتوں کا, دکھایا آپ کو ہے, آپ نے کہا باسا کتنا اچھا محلول ہے. یعنی حقیقتوں تک آپ اب بھی نہیں پہنچے. اور یہ مرحلہ آدم ہے, مرحلہ نوح یہ ہے. کہ دیکھیے عزیزان گرامی, نوح کا قصہ, جناب موسیٰ کا قصہ. اب نوح کے قصے کو چھوڑ دیجئے, وقت ختم ہو چکا ہے, صرف جناب موسیٰ کے قصے پہ اشارہ کروں گا میں اور آگے بڑھ جاؤں گا. مسائل کی منزل طے کرنی ہے کہ دیکھیے جناب موسیٰ کون, اب کہنے کی ضرورت نہیں. جناب موسیٰ کل گفتگو ہو چکی ہے, ہاتھ نکالا روشن ہاتھ، عصائے موسیٰ پھینکا اژدہا بن گیا، جادوگروں کی رسیوں کو نکل گیا. عصا میں طاقت کیا ہے؟ جب پیاس لگے تب زمین پر مارو پانی نکلے گا، پانی کو یہی عصا خشک کرے گا، خشکی کو یہی عصا پانی میں تبدیل کرے گا. دیکھیے آج کہا جاتا ہے صاحب ملٹی پرپز چیز، یہ بہت پہلے سے ہو چکی ہے، قرآن بتا چکا ہے. اس استسقی موسیٰ کی قوم ہی، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کیا کہا؟ دیکھو موسیٰ فضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو. فانبجست من حسنت عشرت عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے پتھر میں سے. اچھا جب دریائے نیل کے سامنے پہنچے ہم نے کہا موسیٰ اضرب بعصاک البحر، وہاں کہا پتھر پر مارو، یہاں کہا پانی پر مارو. پانی پر مارا رستہ خشک ہو گیا، خشکی پر مارا پانی نکلنے لگا. یہ جناب موسیٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اور وہ فلما تجلی ربہ للجبل، کل آئے تھے پڑھ چکا، تجلی دیکھی پروردگار کی، یہ سب تمام چیزیں. اب موسیٰ جب آئے، ہم موسیٰ نے گفتگو